شرمندہ تھے، جان تھی 100 وہ بھی بیوی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کا. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، گوجرا ضلع توبہ ٹیک سنگھ کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، صرافہ بازار گوجرا میں یہ عظیم الشان اہل بیت و اصحاب رسول کانفرنس جو منعقد ہو رہی ہے، اس کے انعقاد پر میں گوجرا میں حضرت مولانا محمد اسلم صاحب مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، جیسا کہ جلسے کا عنوان ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی خوبصورت عنوان ترتیب دیا ہے، اور اگر آپ حاضر ہوئے تو انشاءاللہ اسی عنوان پر میں گفتگو کروں گا. میرے بھائیوں، اہل بیت اعظام اور اصحاب رسول، یہ علیحدہ علیحدہ عنوان ہے. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ خاندان نبوت اور صحابہ میں اختلاف تھا، لیکن قرآن کہتا ہے رحماء بینہم. قرآن کیا کہتا ہے؟ تو میری آج کی تقریر کا عنوان ہے رحماء بینہم. چودہ سو سال سے شیعہ اس بات پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور خاندان نبوت میں جنگ تھی، لڑائی تھی، جھگڑا تھا، دشمنی تھی، اختلاف تھا، بغض تھا، نفاق تھا، دوری تھی، لیکن قرآن کہتا ہے رحماء بینہم.
سبحان اللہ.
چودہ صدیاں بیت گئیں، شیعہ مذہب کا اصول خاندان نبوت اور صحابہ میں دشمنی ثابت کرنے پہ کھڑا ہے. شیعہ مذہب صحابہ اور خاندان نبوت میں دشمنی ثابت کرنے کے لیے، شیعہ مذہب ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے. شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب ہے اصول کافی، جس طرح مسلمانوں کی بنیادی کتاب ہے بخاری شریف، اس طرح شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب ہے اصول کافی. اس اصول کافی میں ہے، نعوذ باللہ، ابو بکر غاصب تھے، عمر غاصب تھے، عثمان غاصب تھے. ابو بکر، عمر، عثمان کی خاندان نبوت سے دشمنی تھی، لڑائی تھی، جھگڑا تھا، فساد تھا، لیکن قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، اور پیغمبر کی حدیث کہتی ہے رحماء بینہم، نبی کا فرمان کہتا ہے رحماء بینہم، تاریخ کہتی ہے رحماء بینہم، اور چودہ سو سال کی ہسٹری کہتی ہے رحماء بینہم. اور جب صدیق مصلی رسول پہ کھڑا ہوا اور سارا خاندان پیچھے کھڑا ہوا تو اس حقیقت نے کہا رحماء بینہم. اور جب فاروق اعظم مصلی رسول پہ کھڑا ہوا اور علی اور حسن و حسین ہاتھ باندھ کے پیچھے 10 سال تک کھڑے ہوئے تو اس حقیقت نے کہا رحماء بینہم، اس حقیقت نے کیا کہا رحماء بینہم. اور جب عثمان غنی 12 سال تک مصلی رسول کے کھڑے رہے اور ابو بکر و عمر کے اس جانشین نے 12 سال مصلی رسول پہ رونق بخشی، 12 سال پیغمبر کی جانشینی کا حق ادا کیا، علی بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہے، حسین بھی کھڑا ہے، حسن بھی کھڑا ہے، تو اس حقیقت نے کہا رحماء بینہم. اور جب عثمان غنی کو قتل کرنے کے لیے 700 بلواہیوں نے عثمان غنی کے دروازے پہ حملہ کیا اور حسن اور حسین چوکیدار بن کر چچا کے دروازے پہ کھڑے رہے، تو اس چوکیداری نے کہا رحماء بینہم. اس چوکیداری نے کیا کہا رحماء بینہم، کہ آپس میں رحم دل تھے، آپس میں
رحم دل تھے.
حقیقت نہیں چھپتی، حقیقت
نہیں چھپتی.
سپاہ صحابہ کہتی ہے ان میں لڑائی کوئی نہیں تھی، شیعہ کہتا ہے ان میں صلح کوئی نہیں تھی، سپاہ صحابہ کہتی ہے ان میں جنگ کوئی نہیں تھی، شیعہ کہتا ہے ان میں محبت کوئی نہیں تھی، سپاہ صحابہ کہتی ہے ان میں بغض کوئی نہیں تھا، شیعہ کہتا ہے ان میں تعلق کوئی نہیں تھا، شیعہ کہتا ہے ان میں بغض تھا، سپاہ صحابہ کہتی ہے ان میں محبت تھی، شیعہ کہتا ہے ان کی جنگ تھی، سپاہ صحابہ کہتی ہے ان میں محبت تھی، شیعہ کہتا ہے وہ لڑا کرتے تھے، سپاہ صحابہ کہتی ہے محبت کیا کرتے تھے، شیعہ کہتا ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں تھے، سپاہ صحابہ کہتی ہے وہ ایک دوسرے سے رشتہ کرتے تھے. اس کا مطلب ہے جو شیعہ کہتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، جو سپاہ صحابہ کہتی ہے وہ حقیقت ہے، اس لیے کہ سپاہ صحابہ کے موقف کی تائید قرآن کرتا ہے، نبی کا فرمان کرتا ہے اور کہتا ہے رحماء بینہم. آپ کی اگر توجہ ہوئی، توجہ ہے تو کئی ایسی باتیں سامنے آئیں گی جو شاید آپ نے نہیں سنی. توجہ میری طرف ہے یا نہیں ہے؟ علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، بعد میں ان کا بھی خطاب ہوگا. ہے توجہ آپ کی میری طرف؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ علامہ صاحب آ گئے ہیں، زیارت کر لیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی خوشی ہے. علامہ خادم حسین آپ کی توجہ ہے؟ ادھر اگے آ جا، پتا نہیں ہے گل سمجھ آنی ہے شادی میں. کوئی شیعہ کہتا ہے لڑائی تھی، میں کہتا ہوں صلح تھی. شیعہ کہتا ہے جنگ تھی، میں کہتا ہوں محبت تھی. شیعہ کہتا ہے جھگڑا تھا، میں کہتا ہوں تعلق تھا. تو جو میں کہتا ہوں اس کی تائید قرآن کرتا، اس کی تائید
قرآن کرتا.
میرے پاس قرآن ہے، پورا قرآن لے آؤ، ایک آیت بتاؤ، ایک آیت، ایک لفظ بتاؤ کہ ابو بکر و عمر عثمان اور علی میں جنگ تھی، ایک بتاؤ. میں کہتا ہوں رحماء بینہم، رحماء
بینہم.
میں کہتا ہوں رحماء
بینہم،
میں کہتا ہوں رحماء بینہم. تم کہتے ہو لڑتے تھے، وہ جو کہتا ہے لڑائی نہیں تھی آپس میں، وہ تو ہوا تقریر کار. جو کہتا ہے آپس میں لڑائی نہیں تھی وہ کہتا ہے، اس کو کہتے ہو تقریر کار. اور جو کہتا ہے آپس میں محبت تھی وہ تو ٹھہرا دہشت گرد. اور جس نے کہا جنگ تھی، لڑائی تھی، اختلاف تھا، اور شیو اگر لڑائی تھی بھی تو حسن نے تو صلح کر لی تھی. جب لڑائی ہوئی ایک موقع پر، اختلاف ہوا ایک موقع پر، قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے رائے کا اختلاف ہوا، اس اختلاف کے بعد بھی بیٹے نے باپ سے اختلاف کرنے والوں سے صلح کر لی. بیٹے نے صلح کر لی، تسی مامے لگ گئے.
ٹھیک ہے،
اور پتر نے صلح کر لی جیسے پیو نال اختلاف کیتا ہے، تو تسی تو اج تک نہیں کیتی. پتر نے تو کر لی صلح، تو انہاں اج تک مطلب نہ تہاڈا تعلق پیو نال نہ پوت نال. اول تو لڑائی کوئی نہیں تھی، اول تو
لڑائی کوئی نہیں.
ابھی میں تھوڑی سی دیر کے بعد وہ واقعات دہراؤں گا کہ آپ یقین کر کے اٹھیں گے کہ لڑائی کوئی نہیں تھی انشاءاللہ. صرف ہوائی باتیں نہیں کروں گا انشاءاللہ، حقائق لاؤں گا. لانے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو میرا عنوان ہے
روحاباؤ.
آپس میں رحم دل تھے، آپس میں، یہ میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا. یہ کس نے کہا؟ آپس میں، آپس میں
رحم دل تھے.
اور میرے بھائیو یہ بتاؤ کہ حضرت علی المرتضیٰ سب کو رضی اللہ
تعالی
وہ پہلے خلیفہ تھے کہ چوتھے؟
چوتھے.
ٹھیک ہے، اگر کسی کو یہ خواہش تھی کہ وہ پہلے ہو، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ افسوس ہے کہ وہ پہلے نہیں ہوئے، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ تھے پہلے.
نہیں،
میں یہاں گوجرا میں آیا ہوں، میرا مثال کے طور پر اگر داخلہ بند ہوتا پھر بھی میں آ جاتا. تو جس کو اختلاف تھا وہ یہ تو کہہ سکتا تھا کہ آنا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آئے نہیں. اس لیے کہ میں تو آ گیا، میں میرا آنا واقع ہو چکا ہے، میرا آنا چشم فلک دیکھ چکی ہے، میرا آنا حقیقت بن چکا ہے. تو جس کو اختلاف ہے وہ رو سکتا تھا کہ نہیں آنا چاہیے تھا، کیوں آیا، غلط ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آیا نہیں. میں تو آ چکا ہوں. ابو بکر صدیق کی خلافت اول سے جس کو اعتراض ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے ابو بکر پہلا خلیفہ بنا کیوں؟ بننا نہیں چاہیے تھا، ہونا نہیں چاہیے تھا، آنا نہیں چاہیے تھا، علی کو پہلے نمبر پہ آنا چاہیے تھا. لیکن یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر پہلا خلیفہ نہیں، علی کا پہلا نمبر ابو بکر کا پہلا نمبر نہیں؟ اور ابو بکر تو پہلے نمبر پہ آ چکا ہے، جس میں فلک دیکھ چکی ہے، حقیقت بن چکی ہے. جس کو اختلاف ہے وہ سینہ پیٹ سکتا ہے، لڑائی کر سکتا ہے، ہاتھ ڈال سکتا ہے، 1400 سال سے ٹانگے اوپر کر سکتا ہے، سر نیچے کر سکتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی پہلے نمبر پہ آیا، کیونکہ پہلے نمبر پہ صدیق جب آیا تو اس کے سورج کو دنیا دیکھ چکی. شیعہ اگر تمہاری تعریف قرآن کرے میں تمہارے ساتھ، اگر میری تعریف قرآن کرے تو چھوڑ دو شیعہ مذہب. ٹھیک ہے، اگر تمہاری تعریف قرآن کرے تو میں تمہارے ساتھ، لیکن قرآن میں کی تائید کرنی ہے؟ تہاڈی تائید تے فریاد تے پلو دا قصہ بھی نہیں کردا. کردا قرآن دا کی تعلق؟ اور قرآن کہتا ہے رحماؤ بینہم، اور تم کہتے ہو لڑائی تھی، قرآن کہتا ہے محبت تھی، تم کہتے ہو جنگ تھی، قرآن کہتا ہے محبت تھی، تم کہتے ہو اختلاف تھا، قرآن کہتا ہے محبت تھی، تم کہتے ہو لڑتے تھے، قرآن کہتا ہے محبت کرتے تھے، تم کہتے ہو دور تھے، قرآن کہتے ہو ایک تھے. تمہاری تعریف قرآن کیسے کر سکتا؟ کر سکتا ہے؟ چند باتیں توجہ سے آپ سماعت فرمائیں. تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو پیغمبر نے فرمایا مرو با بکر فلی یصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ آ کر میرے مصلی پہ نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے جواب دیا ان ابانی قد سقیم، یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر بیمار ہیں، آپ عمر کو کہہ دو کہ عمر نماز پڑھائے. تو حضور نے 3 مرتبہ فرمایا مرو با بکر فلی یصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ آ کر میرے مصلی پہ نماز پڑھائے. جب حضور نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ تو حضرت عائشہ خاموش ہو گئی. حضور نے فرمایا عائشہ میں کیا کروں یا اب اللہ اللہ ابا بکر، کہ اللہ کے سوا اللہ اللہ ابا بکر، عائشہ میں کیا کروں، ابو بکر کے سوا میرا پروردگار راضی نہیں ہوتا. یہ وہ بات میں کہہ رہا ہوں جو بات پیغمبر کا حکم اور نبی کا فرمان، اور پھر اتنی بات نہیں، ذرا آگے بڑھے. ابو بکر صدیق پیغمبر کے مصلے پہ جب کھڑے ہوئے، شیو تم ہی بتا دو، جب صدیق نبی کے مصلے پر آئے، پیغمبر کی زندگی میں صدیق اکبر نے 21 نمازیں نبی کے مصلے پر پڑھائی، وہ 21 نمازیں پڑھائی،
ان 21 نمازوں میں اگر حق علی کا بنتا تھا تو پہلی نماز کے وقت ہی علی پیغمبر سے کہہ دیتے میرا حق کس کو دے رہے ہو اور مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر رہے ہو. 21 نمازیں, ایک نماز ہوتی تم کہہ سکتے تھے کہ موقع نہیں ملا, دو نمازیں ہوتی تم کہہ سکتے تھے کہ ٹائم نہیں ملا, تین نمازیں ہوتی تم کہہ سکتے ہو کہ علی المرتضیٰ کو یہ بات نہیں ملے گا, موقع نہیں ملا, تم یہ کہہ سکتے تھے. لیکن مجھے یہ تو بتاؤ نمازیں 21 تھی, ان 21 نمازوں میں یہ تو بتاؤ کہ ان 21 نمازوں میں حضرت علی کہاں تھے, حضرت حسن کہاں تھے, حضرت حسین کہاں تھے, خاندان نبوت کہاں تھا, حضرت عباس کہاں تھے, یہ فیصلہ کر کے بتاؤ. ابو بکر مصلی رسول پہ ہے اور تم ابو بکر کے بارے میں حضرت علی کے بارے میں کہتے ہو. میں کہتا ہوں ایک نماز میں تو ایسے ہوا کہ ابو بکر مصلی پہ ہے, رسول اللہ تشریف لے آئے, بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ جب پہنچے ابو بکر مصلی سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے اور رسول اللہ نے اشارے سے صدیق کو مصلی پہ کھڑا رہنے کا حکم دیا اور پیغمبر علیہ السلام مصلی پر بیٹھ گئے, صدیق نبی کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو گئے. حضور علیہ السلام نے نماز صدیق کو پڑھائی, صدیق نے نماز پوری امت کو پڑھائی. اور چلو اسی موقع پہ علی کیا دیتے کہ اللہ کے رسول اتنی نمازیں صدیق نے پڑھا لی, چلو مجھے بھی کیا دو کہ میں بھی دو نمازیں پڑھا دوں. لیکن ان کا طرز عمل کیا تھا کہ مصلی رسول پہ پیغمبر نے صدیق کو کھڑا کیا, مصلی رسول پہ صدیق کھڑے تھے. اب جب مصلی پہ صدیق کھڑے تھے تو سوال یہ ہے کہ علی کہاں تھے, یہ سوال ہے یا نہیں؟ علی المرتضیٰ نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ علی المرتضیٰ تھے کہاں؟ علی المرتضیٰ نے ہاتھ باندھ کے کیا صدیق کے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ اور علی المرتضیٰ نے صدیق کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. اور جب ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے تو 2 سال تک صدیق کی خلافت کو مان لیا, پھر 10 سال تک عمر کی خلافت کو مان لیا, پھر 12 سال تک عثمان کی خلافت کو مان لیا. تم کہتے ہو اوپر سے مانا, میں کہتا ہوں اندر سے بھی مانا اوپر سے بھی مانا. تم کہتے ہو ظاہر سے مانا باطن سے نہیں مانا, میں کہتا ہوں ظاہر بھی ایک تھا باطن بھی ایک تھا. تم ان کے تم اوپر اور اوپر اور باہر اور اندر کی بات علیحدہ کرتے ہو. میں ایک بات کرتا ہوں کہ علی بہادر تھا, علی شیر یزدا تھا. شیر یزدا جو ہوتا ہے اس کا ظاہر بھی وہی ہے, اس کا باطن بھی وہی ہے. تو کہتا ہے ظاہر اور تھا باطن اور تھا, پھر کہتا ہے اسد اللہ الغالب بھی تھے. ظاہر علیحدہ ہو باطن علیحدہ ہو پھر اسد اللہ الغالب بھی ہو.
چمن چمن
گل میری سنو بس, ہے توجہ. میں چاہتا ہوں آج نئے عنوان پر بات ہو جائے. آپ اگر جانتے رہے میرے بھائیو, پوری دنیا ایشیا 14 صدیوں سے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی. 14 صدیوں کس سوال کا جواب کہ جب صدیق مصلی پہ تھا علی کہاں تھا, جب عمر مصلی رسول پہ تھا علی کہاں تھا. کچھ شیعہ کہتے ہیں کہ اوپر اوپر سے ساتھ تھے اندر سے مخالف تھے. چلو میں مان لیتا ہوں اوپر سے ساتھ تھے, اور تم نے تو اوپر سے بھی نہیں مانا. تم نے اوپر سے مانا؟ تم نے تو کہہ دیا ابو بکر کافر تھے, عمر کافر. او پاگلو, ابو بکر کا لحاظ نہ کرتے علی کی نمازوں کا لحاظ کر لیتے, علی کے امام کا لحاظ کر لیتے, جس کے پیچھے حسین نے نمازیں پڑھی اسی کا لحاظ کر لیتے, حسن کی نمازوں کا لحاظ کر لیتے. اور ابو بکر عمر کو خمینی نے کافر لکھ دیا, کلینی نے کافر لکھ دیا, حسینی نے کافر لکھ دیا, نجدی نے کافر لکھ دیا, اور ملا باقر مدرسی نے کافر لکھ دیا. جب کافر لکھا صدیق کا کیا گیا؟ علی کی نمازیں کہاں گئی؟ جب کافر لکھ دیا حسین کی نمازیں کہاں گئی, حسن کی نمازیں کہاں گئی, فاطمہ الزہرا کا صدیق اکبر سے ہم کلام ہونا یہ کہاں گیا, عباس کی نمازیں کہاں گئی, گئی کہاں بتاؤ تو صحیح. تم نے تو کافر لکھ دیا, علی کی نماز کا نہ سوچا, اور میرا نہ سوچتے, ابو بکر کا نہ سوچتے, عمر کا نہ سوچتے, اور اپنے گھر کا تو سوچتے. گھر گیا کہاں, بات ہوئی کہاں؟ قرآن کہتا ہے روحا ماؤ بہی نہ ہو, قرآن کہتا ہے روحا ماؤ آپس میں رحم دل تھے, آپس میں رحم دل تھے یا نہیں تھے؟ مجھے بتاؤ. چلو اس کو بھی چھوڑو, مصلی رسول کی بات بھی نہیں کرتا, میں آگے بات کرتا ہوں. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بیمار ہوئی, چلو یہ بتاؤ تیمارداری کرنے کون گیا تھا؟ نہیں سمجھو میری بات. جب فاطمہ بیمار ہوئی تھی تیمارداری کرنے کون گیا تھا؟ جب فاطمہ فوت ہوئی تھی کفن پہنانے گیا کون تھا، تیمارداری کرنے گیا کون تھا، غسل کس نے دیا تھا، کفن کس نے پہنایا تھا، جنازہ تیار کس نے کیا تھا اور پڑھایا کس نے تھا. چلو اسی پر آ جاؤ. قرآن کہتا ہے رحماؤ بینہم، قرآن کہتا ہے رحماؤ بینہم، اور تم کہتے ہو لڑتے تھے، قرآن کہتا ہے نہیں لڑتے تھے. باقی سب باتیں چھوڑو. ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟
بالکل.
فاطمہ الزہرا بیمار ہے، فاطمہ الزہرا
بیمار ہے،
اور جب بیمار ہوئی ان کی تیمارداری کرنے کے لیے ان کے سرانے میں دو دن عورت بیٹھی رہی. اس عورت کا نام اسماء بنت امیس ہے. اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس کو تمہاری کتابوں نے لکھ دیا، جلاؤ الیون نے لکھ دیا کہ اسماء بنت امیس تھی، اور اصول کافی نے لکھ دیا اسماء بنت امیس تھی، اور یہ نہیں بتایا کہ وہ تھی کون. وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ صدیق اکبر کی بیوی تھی. وہ کس کی بیوی تھی؟
صدیق اکبر کی بیوی.
فاطمہ الزہرا کو دوائی دینے کے لیے آخری وقت میں سرانے کون تھا؟ فاطمہ الزہرا نے یہ فرمایا تھا کہ علی میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا. تو یہ تو روایت کرنے والی بھی ابھی ابو بکر صدیق کی بیوی. چھوڑ دو یار، کیا کرتے ہو، چھوڑو. تار نہ توڑیا کرو، ایک ٹیپ ریکارڈ نہیں جلا بٹن دب دیتا تو لگ گئی. توجہ ہوئے گی تو تقریر ہوئے گی. ہے توجہ؟ بات ابھی شروع نہیں ہوئی، بات ابھی شروع
نہیں ہوئی،
ہو رہی ہے بات. ہے توجہ آپ؟ چل ہوں تو آیا. سمجھ میں بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ نہیں آتی تو میں اور موضوع شروع کرتا.
آ رہی ہے،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
آ رہی.
قرآن نے کیا کہا؟
رحماؤ بینہم.
قرآن نے کیا کہا؟
رحماؤ بینہم.
شیعہ نے کیا کہا؟ دشمن تھے. قرآن کہتا ہے دوست تھے. شیعہ کہتا ہے جنگ کرتے تھے، قرآن کہتا ہے محبت کرتے تھے. تو میں تو قرآن کی بات کرتا ہوں، میں تو شریعت کی بات کرتا ہوں، میں تو دین کی بات کرتا ہوں. چلو یہ بتاؤ کہ فاطمہ الزہرا بیمار پڑی ہے، اس بیماری کی حالت میں اسماء بنت امیس سرانے بیٹھی ہے اور سرانے بیٹھ کر دوائی دے رہی ہے. جب فاطمہ الزہرا کا آخری وقت تھا تو سرانے اسماء بنت امیس بیٹھی تھی، اور اسماء بنت امیس دو دن تین دن تک سرانے بیٹھی رہی. اور جب فاطمہ الزہرا فوت ہو گئی تو غسل صدیق کی بیوی نے دیا، غسل صدیق کی بیوی نے دیا، اور جب جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ تیار کر کے مسجد نبی میں لا کر رکھا گیا، مسجد نبی میں جنازہ آیا. شیو تمہاری کتاب کشف الغمہ ہے، تمہاری کتاب جلاء العیون ہے، تمہاری کتاب احوال الطوال ہے، تمہاری کتاب ناسخ التواریخ ہے. لاؤ سب باتوں کو چھوڑو، اسی تاریخ کو لاؤ، اور میری کتاب ترمذی شریف ہے کہ جب جنازہ فاطمہ الزہرا کا مسجد نبی کے صحن میں رکھا گیا تو ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ تھا. صدیق اکبر نے فرمایا علی بیوی آپ کی ہے، بیٹی پیغمبر کی ہے، جنازہ آپ پڑھائیں. تو علی نے جو جواب دیا وہ تیری کتاب میں بھی ہے، میری کتاب میں بھی ہے. ساری باتوں کو چھوڑ دے، علی کے اسی جواب پہ فیصلہ کر. میں تیرے کفر کو بھی کھول سکتا تھا لیکن میں آج محبت کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کرنا چاہیے جن سے. اور گوگرا کے سنیو، صبح کو یہ تو پوچھنا کہ چلو باقی باتوں کو نہ مانو، علی کی بات تو مانو، حضرت علی کی تو مان لو، حسین کی تو مان لو، حسن کی تو مان لو، سپاہ صحابہ والوں کی نہ مانو. نہ صحیح، میری جماعت کے لوگ تمہیں کافر کہتے ہیں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے. کیوں کہتے؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے تم نے پیغمبر کے مسلح پہ کھڑے ہوئے صدیق کو کافر کہا؟ اس لیے کہا ہمیں کوئی ذاتی لڑائی ہے تم کو؟ تم نے اس شخص کو کافر کہا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کسی نے نبی بننا ہوتا تو عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جائے. اور تم نے سوچا بھی نہیں کہ بات جائے بھی کہاں، تم نے سوچا بھی نہیں، تم نے کافر لکھ دیا. خمینی نے کہہ دیا کافر. آج انتظامیہ اور حکمران بعض جگہ پر ہمیں کہتے شیعہ کو کافر کافر نہ کہو. کیا کہیں تم بتاؤ؟ جس نے ابو بکر کو کافر کہا اس کو تم بتا دو ہم کیا کہیں، جس نے عمر کو کافر کہا اس کو تم بتا دو کافر کہیں. کیا کافر نہ کہیں تو کیا کہیں؟ شیعہ کو جو کافر سپاہ صحابہ کہتی ہے اپنا ایمان بچانے کے لیے کہتی ہے، اگر شیعہ کو کافر نہ کہے تو خود کافر ہو جائے. چلو آؤ اسی پر بات کرتے. میری بات آپ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ سمجھ رہے ہو؟
بالکل.
تو حضرت ابو بکر صدیق بیوی اسماء بنت امیس نے جنازہ تیار کیا، کفن تیار کیا، جنازہ تیار کیا، مسجد نبی کے صحن میں جنازہ پڑا، حضرت ابو بکر نے فرمایا علی بیوی آپ کی ہے, بیٹی پیغمبر کی ہے, جنازہ آپ پڑھائیں. حضرت علی نے جو جواب دیا اسی جواب پر فیصلہ کر, وہ جواب تیری کتاب کشف الغمہ میں ہے, تیری کتاب جلاء العیون میں ہے, میری کتاب ترمذی شریف میں ہے. الفاظ ایک ہیں, معنی ایک ہے, عربی ایک ہے, عبارت ایک ہے. الفاظ کیا ہے؟ الفاظ یہ ہیں کہ جانشین رسول میں فاطمہ کا جنازہ کیسے پڑھاؤں, میرے کانوں میں پیغمبر کا فرمان گونج رہا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا لا ينبغي لقوم فيه ابا بکر ان يؤمن له, کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مصلی پہ کھڑا ہو. یہ جواب میرا نہیں, علی المرتضیٰ کا ہے, شیر خدا کا ہے. کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اے اللہ, حضرت علی نے فرمایا اے جانشین پیغمبر میں فاطمہ کا جنازہ کیسے پڑھاؤں. حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيه ابا بکر ان يؤمن غيره, کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہے کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مصلی پہ کھڑا ہو. جب علی المرتضیٰ نے صدیق کے سامنے پیغمبر کی یہ حدیث پڑھی تو صدیق مصلی پہ کھڑا ہو گیا, صدیق مصلی رسول پہ آیا, صدیق مصلی پیغمبر پہ آیا, صدیق نے آ کر فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا. گوجرا کے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ جب صدیق فاطمہ کا جنازہ پڑھانے آیا تھا تو فاطمہ الزہرا وہاں موجود تھی, فاطمہ الزہرا کا جنازہ موجود تھا, کیا کرتے
ٹیپ ریکارڈ تو نہیں لگی ہوئی کہ بٹن دبیا تو چل پی ہے. آپ کو جن لوگوں کو میری عادت کا پتا ہے میں تقریر سٹیج پر آ کر بنتی ہے, ہم سے تقریر سٹیج پر بیٹھ کر بنتی ہے, ٹھیک ہے؟ دروش نہیں پڑے گا جنازہ پڑا. حضرت ابو بکر نے امامت کی اور پیچھے کون کھڑا ہے؟ اگر پیچھے صرف عمر ہوتا اور بات, اور عثمان پیچھے ہوتا اور بات. شیعہ تم کہتے ہو علی کے پاس وہ تلوار تھی جو اوپر اٹھتی تھی سات آسمان چیر دیتی تھی, نیچے جاتی تھی سات آسمان چیر دیتی تھی. اگر ابو بکر صدیق کے فاطمہ مخالف تھی آج وہی صدیق مسلح پہ کھڑا تھا, وہ تلوار کہاں تھی؟ اور جب صدیق کا جب فاطمہ الزہرا کا جنازہ رکھا تھا, ابو بکر جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تھے تو پیچھے قطار میں حسین بھی کھڑے تھے, حسن بھی کھڑے تھے, علی بھی کھڑے تھے. جب حسین کھڑا تھا, جب حسن کھڑا تھا, جب علی کھڑا تھا اور جنازہ ان کی اماں کا تھا, عام جنازہ نہیں تھا, تو کہہ سکتا تھا کہ نمازیں جو حسین نے پیچھے صدیق کے پڑھی ان کی کیا بات ہے, وہ باقی نمازوں کی بات چھوڑو, یہ تو جنازہ تھا اماں کا, اماں حسین کی ہے, اماں حسن کی ہے. شیعہ کی کتاب کہتی ہے کہ فاطمہ الزہرا کو صدیق نے دھکا دیا تھا, العیاذ باللہ. فاطمہ الزہرا صدیق سے ناراض تھی, فاطمہ الزہرا صدیق کی مخالف تھی. سوال یہ ہے کہ جب فاطمہ الزہرا صدیق اکبر فاطمہ کو بھی دھکا دیا تھا, اگر یہ بات صحیح تھی تو آج فیصلہ کر کے بتاؤ کہ میری ماں کو جو شخص دھکا دے میں تو ساری زندگی اس کی شکل نہ دیکھوں, میں تو ساری زندگی اس کے قریب رہوں, لیکن اگر فاطمہ الزہرا کو دھکا صدیق نے دیا تھا تو مصلی پہ صدیق کو کھڑا علی نے کیوں کیا تھا, اور حسین پیچھے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑا تھا, حسن ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑا تھا؟ وہ اعتراض ابو بکر پر نہیں ہوتا, اعتراض تو حسین پہ ہوتا. اعتراض کرنے والوں سوچو تو صحیح, اعتراض حسن پہ ہوتا ہے, اعتراض علی المرتضیٰ پہ ہوتا ہے کہ مصلی پہ ابو بکر صدیق کھڑا ہے, فاطمہ کا جنازہ ہے اور پیچھے ہاتھ باندھ کے علی کھڑا ہے, حسین کھڑا ہے, حسن کھڑا ہے, اور یہ جنازہ ان کی اماں کا ہے, حسن حسین کی والدہ کا جنازہ ہے, پیغمبر کی بیٹی کا جنازہ ہے, اور جنازہ پڑھانے والا صدیق ہے. اب فیصلہ تم کر کے بتاؤ, حقیقت یہ ہے, واقعہ یہ ہے, اور یہ حقائق ہے, اور ان حقائق نے بتا دیا کہ جب جنازہ فاطمہ کا پڑا تھا ابو بکر امام تھا, حسن حسین مقتدی تھے, تو حقیقت ثابت ہو گئی. روح ہمارا بہن ہو, جنازہ آگے پڑا, ابو بکر امام ہے, حسن حسین مقتدی ہیں. جب وہ مقتدی ہیں
تو جنازہ تو فاطمہ کا تھا اور پڑھانے والا صدیق تھا. حقیقت نے کیا کہا کہ قرآن جو کہتا ہے رحماؤ بینہم یہ سچی بات ہے. قرآن نے کہا رحم دل تھے یہ سچی بات ہے. قرآن نے کہا محبت کرتے تھے یہ سچی بات ہے. قرآن نے کہا ان کی کوئی لڑائی نہ تھی یہ سچی بات ہے. لیکن خمینی کہتا ہے آپس میں دشمن تھے یہ جھوٹی بات ہے. خمینی کہتا ہے لڑائی کرتے تھے یہ جھوٹی بات ہے. خمینی کہتا ہے آپس میں دشمنی تھی یہ جھوٹی بات ہے. میں حقیقت لا رہا ہوں. دیکھو ایک طرف قرآن ہے, حقیقت قرآن کا ساتھ دیتی ہے, قرآن حقیقت کا ساتھ دیتی ہے. میرے بھائیوں آؤ میرا موقف میرا دلیل میری دلیل میرا استدلال میرا اساق میرا نساق میرا وعدہ میرا چیلنج میرا دعویٰ میرا استغاثہ قرآن ہے. شیعہ کا استغاثہ شیعہ کی تاریخ ہے. حقیقت کہتی ہے کہ جنازہ فاطمہ کا صدیق نے پڑھایا, حسن نے پڑھا, حسین نے پڑھا, علی نے پڑھا, اور یہ وہ حقیقت ہے جس پہ مہر لگائی ہے قرآن نے. اور میں ایک اور بات کرتا ہوں کروں اس سے آگے بڑھوں تقریر شروع کروں سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ تمہید تھی کہو یہ کیا تھا. یہ جو اسماء پیغمبر علیہ السلام کے خلیفہ اول صدیق اکبر کی بیوی تھی یہ اسماء کون تھی. یہ اسماء آپ کو حیران کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسماء علی المرتضیٰ کی بھابھی تھی. علی المرتضیٰ کی بھابھی کیسے بھابھی تھی ذرا توجہ کیجیے. تو یہ جو اسماء ہے یہ کل نو بہنیں ہیں. کتنی بہنیں؟ کتنی بہنیں؟ نو بہنیں اسماء. اور ان میں سے پانچ بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں. چاروں نے کلمہ نہیں پڑھا. اور یہ بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسماء ہے ان کا صدیق اکبر سے جو نکاح ہے یہ دوسرا ہے. ان کا پہلا نکاح حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر تیار سے ہوا. اور حضرت جعفر تیار ان کے جو دو بیٹے ہیں محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر. یہ عبداللہ بن جعفر جو ہے یہ بعد میں حضرت حسین کے داماد بنے. تو یہ جو عبداللہ بن جعفر اور محمد بن جعفر ہیں یہ دونوں اسی اسماء کے وطن سے تھے. جعفر تیار کے بیٹے تھے. جب اسماء جعفر تیار کے نکاح میں آئی دو چار سال کے بعد بچے دونوں پیدا ہو گئے تو حضرت جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے. تو یہ اسماء بیوہ ہو گئی. یہ اسماء
بیوہ ہو گئی.
اب بتاؤ کہ جب یہ اسماء بیوہ ہو گئی تو یہ بیوہ جو ہے حضرت علی کی کیا لگی؟ حقیقی بھابھی. حقیقی بھابھی. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. کافر کو لڑکی نہ دو. کافر کو لڑکی. قرآن کہتا ہے کافر کو لڑکی نہ دو. حضرت علی نے اس بیوہ بھابھی کا نکاح صدیق سے کیا. قرآن کہتا ہے صدیق کافر. لاؤز باللہ. خمینی کہتے ہیں ابو بکر کافر. اگر سمجھو سمجھو خمینی کہتے ہیں ابو بکر کافر. قرآن کہتا ہے کافر کو لڑکی نہ دو. اور علی نے لڑکی دی. تو میں علی کی مانوں یا خمینی کی مانوں؟
اللہ
وہ گال پلے بھی چاہیے کہ حضرت علی نے بیوہ بھابھی کا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ صدیق اکبر سے کیا. اور قرآن کی آیت اتر چکی تھی ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. کافر کو لڑکی نہ دو. خمینی کہتا ہے ابو بکر کافر. کلینی کہتا ہے ابو بکر کافر. شیعہ کی ساری کتابیں کہتی ہیں ابو بکر کافر. یہ اعتراض ابو بکر پر بعد میں ہوگا, پہلے علی پر ہوگا کہ علی کو بیوہ بھابھی علی المرتضیٰ نے بیوہ بھابھی صدیق کو دی کیوں. بتاؤ تو صحیح کیوں دی؟ جب علی المرتضیٰ نے اپنی بھابھی بیوہ صدیق کے نکاح میں دے دی تو اس حقیقت کی تائید قرآن نے پہلے کر دی تھی. رحماؤ
رحماؤ.
تائید ہو گئی تھی یا نہیں ہو گئی؟ تائید ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تائید ہے یا نہیں ہے؟ ہے. توجہ میری طرف آپ کی. رحماؤ. میں یہاں سے چلتا ہوں رحماؤ, آسمانوں سے چلتا ہوں, زمین تک پہنچتا ہوں, درمیان میں جتنے بھی ستارے ہیں ہر ستارے پہ فٹ آتی ہے. رحماؤ بینہم. رحماؤ رحماء حضرت علی نے اپنی بیوا بھابھی کا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ اور آپ کو ایک اور بات کہوں کہ صدیق اکبر کے نکاح میں جب اسماء آئے تو ان کے وطن سے دو بچے پیدا ہوئے، ایک بچے کا نام رکھا محمد بن ابی بکر، ایک بچی پیدا ہوئی، ایک بچی اور ایک بچہ، جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام رکھا ام کلثوم، بچی کا نام رکھا گیا اور بچے کا نام رکھا گیا محمد، ایک بچہ اور ایک بچی دو. اور جس وقت ابو بکر صدیق فوت ہو گئے تو اس کے بعد اسماء کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی کے ساتھ. اس کے بعد اسی اسماء کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی کے ساتھ ہوا. اور حضرت علی اس رشتے کی بنیاد پر ابو بکر کے کیا لگے؟ ہم ظلم. جب ابو بکر کے ہم ظلم لگے تو قرآن نے کیا کہا تھا؟ رہا ماؤ بہ رہو. قرآن نے کیا کہا تھا؟ رہا ماؤ ماؤ. آپس میں رحم دل ہے، آپس میں ہم غلط دشمن ہوتا ہے یا رحم دل ہوتا ہے، ہم غلط محبت کرتا ہے یا لڑائی کرتا ہے، ہم غلط جنگ کرتا ہے یا پیار کرتا ہے. اور صرف ان کے ہم غلط نہیں، آگے چلتے ہیں. یہ اسماء تو ایک عورت ہے، کتنی بہنیں تھیں؟ کتنی بہنیں تھیں؟ اسماء بنت امیس پہلی بیوی، اسماء بنت امیس پہلی بہن، اسماء کی دوسری بہن سلمہ بنت امیس، ان کا نکاح ہوا حضرت حمزہ کے ساتھ.
اللہ.
اور تیسری بہن ام الفضل بنت امیس،
ماشاء اللہ،
ان کا نکاح ہوا حضرت عباس کے ساتھ. ام الفضل بنت امیس نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت عباس کے ساتھ. اور ام الفضل بنت امیس کون سی عورت ہے؟ نئی بات کہتا ہوں، فاطمہ الزہرا کے گھر جب حضرت حسن اور حسین پیدا ہوئے تو پیدائش کے وقت جس عورت نے دایا کا فریضہ سر انجام دیا وہی ام الفضل بنت امیس. حضرت حسن اور حسین کی پیدائش میں دایا کا فریضہ سر انجام دینے والی عورت کون سی تھی؟ ام الفضل بنت امیس. یہ ام الفضل بنت امیس حضرت ابو بکر صدیق کی کیا لگی؟ سالی. تو صدیق اکبر کی جو سالی ہے وہ حضرت حسن اور حسین کی دایا ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ رحماء بہ رہو. قرآن نے کیا کہا؟ رحماء رحماء. بات رحماء بہ رہو کی ہے. شیعہ کہتا ہے دشمن تھے، میں کہتا ہوں رحماء بہ رہو. آپ اس میں رحم دل تھے. اور پھر آگے چلتے ہیں، اسماء بنت امیس کی پہلی بہن، اسماء بنت امیس کی پہلی بہن سلمہ بنت امیس حمزہ کی بیوی، دوسری بہن، تیسری بہن ام الفضل بنت امیس حضرت عباس کی بیوی، اور ان کی چوتھی بہن قرابۃ الصغرا امیر معاویہ کی بیوی. ان کی چوتھی بہن قرابۃ الصغرا کس کی بیوی؟ امیر معاویہ کی بیوی. اور ان کی چوتھی بہن، پانچویں بہن وہ ستیری بہن تھی میمونہ بنت حارث رسول اللہ کی بیوی. میمونہ بنت حارث کس کی بیوی؟ اب آؤ میرے پاس مسلمانوں، آؤ ابو بکر کو دیکھو. ابو بکر
اللہ،
اکیلا ابو بکر
اللہ،
ابو بکر جعفر تیار کا بھی ہم ظلم،
ماشاء اللہ،
ابو بکر علی کا بھی ہم ظلم، ابو بکر حمزہ کا بھی ہم ظلم، ابو بکر عباس کا بھی ہم ظلم، ابو بکر کملی والے کا بھی ہم ظلم، ابو بکر جعفر تیار کا بھی ہم ظلم. اور حقیقت نے کیا کہا؟ رحماء بہ رہو. حقیقت نے کیا کہا؟ حقیقت نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ واقعات نے کیا کہا؟ اور شیعہ کیا کہتا ہے؟ دشمن تھے. تو دشمنی نظر آ رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے رحماء بہ رہو. واقعات کہتے ہیں نکاح ہوا تھا. واقعات کہتے ہیں ہم بزرگ بنے تھے. واقعات کہتے ہیں کہ آپس میں ایک تھے. واقعات کہتے ہیں آپس میں محبت تھی، آپس میں پیار تھا. واقعات یہ کہتے ہیں. میں شیعہ کی بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ آپس میں محبت تھی یا نہیں تھی؟ اور میرے بھائیو ایک اور بات کہتا ہوں، ہے توجہ. حضرت فاطمہ الزہرا کے نکاح کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا جب فوت ہو گئی تو حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں اس وقت کوئی عورت نہیں تھی. حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد علی کے نکاح میں عورت کون سی آئی؟
ماشاءاللہ.
اگر اس عورت کا پتہ چل جائے تو شیعہ کا ایک اور ستون گر جائے. حضرت فاطمہ کی وفات کا جب وقت آیا تو فاطمہ تو زہرا نے کہا، حضرت علی المرتضیٰ پریشان ہو گئے، حضرت فاطمہ نے پوچھا کیوں پریشان ہو رہی؟ فرمایا تیرے جیسی خدمت والی عورت مجھے نہیں ملے گی. تو فاطمہ تو زہرا نے فرمایا اے علی اگر میرے جیسی عورت کی تلاش میں ہو تو اگر میں مر گئی میں دنیا سے چلی گئی تو میرے بعد میں ایک ایسی عورت لڑکی کی نشاندہی کرتی ہوں کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا وہ میری حقیقی بھانجی ہے میری بڑی بہن زینب کی لڑکی ہے اس کا نام امامہ ہے اس امامہ کے ساتھ شادی کرنا وہ تجھے میرے جیسی خدمت کرے گی. چنانچہ فاطمہ زہرا کی وفات کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کی شادی حضرت فاطمہ کی حقیقی بھانجی امامہ بنت ابو العاص کے ساتھ ہوئی اور یہ امامہ بنت ابو العاص یہ حضرت فاطمہ کی بھانجی تھی. حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد اس بھانجی سے حضرت علی کی شادی ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کی دو بیٹیاں بڑی ایک بیٹی ہے زینب ایک بیٹی ہے فاطمہ. جو زینب ہے وہ پیغمبر کی سب سے بڑی بیٹی ہے فاطمہ ہے وہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے تو نبی کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ علی کی بیوی ہے اور جو پیغمبر کی سب سے بڑی بیٹی ہے وہ حضرت علی کی ساس ہے اور علی کی ساس اور ساس تو ماں کے درجے پہ ہوتی ہے. سیو تم نے علی تم نے نبی کی بیٹی کو یاد رکھا علی کی ماں کو بھلا دیا؟ حضور کی سب سے بڑی بیٹی علی کی ساس بنی یا نہیں بنی؟ اور ساس ماں ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو ماں کو بلاتے ہو بیٹی کو یاد رکھتے ہو. اور ماں ہے پیغمبر کی ایک بیٹی علی کی ماں ہے تو مجھے کہنے دو نا رحماؤ بہن ہو رحماؤ آپس میں پیار تھا آپس میں
پیار تھا.
ایک اور بات کہتا ہوں ہے توجہ تو ہماری بہن ہم کو اور نکھارنا چاہتا ہوں نکھاروں کے نہ نکھاروں سمجھ میں بات آ رہی ہے میرے بھائیوں ایک بھی پیغمبر کا خلیفہ ایسا نہیں ایک جس کی دوسرے تمام خلفاء سے قریبی رشتہ داری نہ ہو ایک بھی خلیفہ. اس کا فرمان ہے حضرت معاویہ کی بہن بھی رسول اللہ کی بیوی
بے شک
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت معاویہ اور حضور علیہ السلام چوتھی پشت میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں کا موقع نہیں چوتھی پشت میں ایک دوسرے کے بھائی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت معاویہ کے حضرت معاویہ کی ایک لڑکی کا نام ہے صفیہ. تین لڑکے حضرت معاویہ کے تھے تین لڑکیاں ایک لڑکی کا نام تھا صفیہ. اس صفیہ کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضور علیہ السلام کے وہ نواسے جو حضرت رقیہ کے لڑکے تھے عبداللہ جو حضرت عثمان غنی کے گھر حضرت عثمان کے بیٹے تھے پیغمبر کے نواسے تھے ان کے بارے میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت ہے کہ 8 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا لیکن مورخین نے یہ لکھا ہے کہ نہیں وہ زندہ ہے اور جنگ یرموک میں حضرت فاروق اعظم کے دور میں شہید ہوئے. اس روایت کے مطابق یہ جو عبداللہ بن عثمان ہے اس کا نکاح امیر معاویہ کی لڑکی حضرت صفیہ بنت معاویہ کے ساتھ ہوا. یہ ایک الگ رشتہ داری اور دوسری چوتھی رشتہ داری وہ ہے کہ امیر معاویہ کی بیوی قرابۃ الصغرا یہ رسول اللہ کی بیوی ممونہ بنت حارث کی بہن ہے. تو امیر معاویہ اس بنیاد پر رسول اللہ کے ہم ذلت بھی بنے. ہم ذلت ہونا محبت کی دلیل ہے یا دشمنی کی دلیل؟ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ آپس میں رحم دل تھے کہ دشمن تھے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے. چلو آگے تھوڑا چلنا چاہیے یہ چاہیے ابو بکر صدیق کے کتنے بیٹے اور میرا دعویٰ سنو سیو گوجرا کے سیو ابو بکر سے کو درمیان سے نکال دیں تم تو اپنے دارا امام بھی سالت کر سکتے ہو. میں آج چیلنج کرتا ہوں میں ہمارے بین ہم کے عنوان پہ چیلنج کرتا ہوں ابو بکر کو نکال کر سی اپنے بارہ امام ثابت کر دیں میں اپنا موقع بدل لوں گا. ابو بکر کو نکال کر ابو بکر کو نکال کر سی اپنے بارہ امام ثابت کر دیں میں اپنا موقع بدل لوں گا. ابو بکر صدیق کیوں؟ کیونکہ 12 اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. یہ بھی یاد رکھے اور میں بھی آپ کے سامنے حقیقت کھول رہا ہوں کھولنا چاہیے نہیں چاہیے. 12 اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی. تم کہتے ہو کہ نبی کی اولاد ہے میں کہتا ہوں نبی کی اولاد بھی ہے صدیق کی اولاد بھی ہے. ایک ایسی اولاد ہے کہ جس کے آبا و اجداد میں جس کے ببیال نبی علیہ السلام ہے ملیال صدیق اکبر ہے. آؤ چلنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ صدیق اکبر کے کتنے بیٹے ہیں؟ صدیق اکبر کے تین بیٹے. صدیق اکبر کے بیٹے کتنے ہیں اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ بیٹیاں بھی تین ہیں. صدیق اکبر کے بیٹے کتنے؟ بیٹیاں کتنی؟ بیویاں کتنی؟ بیویاں چار. بیویاں
چار.
ایک آدمی نے کہا ابو بکر صدیق کا ایک بیوی تو گزارا نہیں ہوتا. میں نے کہا صدیق اکبر کی ایک بیوی سے اعتراض ہے. حضرت علی کی مہو تھی یکے بعد بگڑے اکٹھی نہیں یکے بعد بگڑے. میں نے کہا دیکھو صدیق اکبر کی بیویاں چار بیٹے تین بیٹیاں تین. فاروق اعظم کی بیویاں چھ سات لڑکے چھ لڑکیاں. عثمان غنی کی بیویاں آٹھ چھ لڑکے آٹھ لڑکیاں. حضرت علی کی بیویاں نو پندرہ لڑکے اٹھارہ لڑکیاں. پندرہ لڑکے سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ حضرت علی کے پندرہ لڑکے حسن. حضرت علی کے لڑکے حسن ہے حسین ہے محسن ہے یحییٰ ہے زید ہے. حضرت علی کے یہ لڑکے بلال ہے عبد الرحمان ہے عبد الرحمان الاکبر ہے عبد الرحمان الاصغر ہے. حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام معاویہ ہے ایک کا نام ابو بکر ہے ایک کا نام عمر ہے ایک کا نام طلحہ ہے ایک کا نام زبیر ہے. حضرت علی کے لڑکے. حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام زینب ہے ایک کا نام رقیہ ہے ایک کا نام ام کلثوم ہے ٹھیک ہے ایک کا نام عائشہ بھی تو ہے ایک کا نام حفصہ بھی تو ہے ایک کا نام میمونہ بھی تو ہے ایک کا نام رملہ بھی تو ہے ایک کا نام لیلہ بھی تو ہے ایک کا نام نخبہ بھی تو ہے. حضرت علی کی لڑکیاں حضرت علی کی لڑکیاں. اور میں کہتا ہوں شیعہ چلو ٹھیک ہے ابو بکر صدیق نے خلافت پر زبردستی قبضہ کر لیا اور ابو بکر کے نام پر علی نے اپنے بیٹوں کا نام بھی زبردستی رکھ دیا کہ ابو بکر صدیق علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر دو کا نام عمر دو کا نام عمر یہ بھی زبردستی رکھوا دیا. ماتلی سم نے جگہ ہے ایک ذمہ دار ہے بہت بڑا میر تھا کئی سال پہلے کی بات ہے جلسے میں کھڑا ہو گیا کہنے لگا فاروق حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام دشمن کے ناموں پر اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ کیسے؟ تو تم کہتے ہو کہ علی نے اپنے دشمن کے ناموں پر بیٹے کا نام اس لیے رکھا دشمن سامنے رہے تو تم آج کے بعد اپنے بیٹوں کا نام شمر رکھو اور کسی کا نام یزید رکھو تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہو. اور علی المرتضیٰ کے پندرہ لڑکے اٹھارہ لڑکیاں کوئی دلیل نہ ہو صدیق اور علی کی محبت کی یہ نام ہی دلیل ہے. کوئی دلیل نہ ہو
بے شک
یہ نام دلیل ہے. اور نام کی بات کرتے ہو میں کہتا ہوں نام بھی دلیل ہے نکاح بھی دلیل ہے
بے شک
امامت بھی دلیل ہے اقتدا بھی دلیل ہے پڑوس بھی دلیل ہے جوار بھی دلیل ہے صدیق خلیفہ تھا علی کی وزارت بھی دلیل ہے. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ لڑائی تھی یا صلح تھی؟ محبت تھی یا جنگ تھی؟ اختلاف تھا یا اتفاق تھا؟ قرب تھا یا بعد تھا؟ دوری تھی یا حضوری تھی؟ ٹھیک ہے سمجھ میں بات آ رہی ہے. صدیق اکبر کے بیٹے کتنے تھے؟ کتنے بیٹے تھے؟ تین. اور بیٹیاں دوریاں؟ آئیے میں آپ کو تعارف کراتا ہوں. صدیق اکبر کی پہلی بیوی کا نام قتیلہ بنت عبد العزہ. کیا نام تھا؟ صدیق اکبر کی پہلی بیوی کا کیا نام تھا؟ قتیلہ بنت عبد العزہ. دوسری بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ. تیسری بیوی کا نام زینب ام رومان یہ حضرت عائشہ کی والدہ. اور چوتھی بیوی کا نام اسماء بنت عمیر. بیویاں کتنی ہیں؟ پہلے بیٹے کا نام عبد الرحمان دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تیسرے بیٹے کا نام محمد پہلی بیٹی کا نام اسماء دوسری بیٹی کا نام عائشہ تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم. ٹھیک ہے ابو بکر کے جو پہلے لڑکے تھے عبد الرحمان ان کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی. انہوں نے اپنی بچی کا نام اپنی بڑی بہن اسماء کے نام سے اسماء رکھا. یہ جو اسماء ہے صدیق اکبر کی کیا لگی؟
پوتی.
کیا لگی؟
پوتی.
پوتی. اور ابو بکر صدیق کے سب سے چھوٹے لڑکے کا نام محمد. محمد کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا اس لڑکے کا نام انہوں نے رکھا قاسم. یہ مدینہ کے بعد میں چار بڑے فقہا میں شمار ہوا. یہ قاسم, یہ قاسم صدیق اکبر کا کیا لگا؟ اچھی تو بولو, کیا لگا؟ اس پوتے قاسم کا اور پوتی اسما کا آپس میں نکاح ہوا. اس پوتے قاسم کا اور پوتی اسما کا آپس میں نکاح ہوا. اس نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. اس لڑکی کا نام رکھا گیا ام فروا. کیا نام رکھا گیا؟ وہ ام فروا جو ہے اس کا دادا بھی صدیق بنا, نانا بھی صدیق بنا. اس کے دادا بھی, اس کے دادا بھی صدیق بنے اور نانا بھی بنے یا نہیں بنے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ میں سمجھا کر بات آگے کرنا چاہتا ہوں. تو جن کریں گے وہ گل نہیں, بات سمجھ میں آنی چاہیے, بات سمجھ میں ہے. تو یہ جو ام فروا ہے, یہ ام فروا کس کی لڑکی ہے؟ قاسم, قاسم بن محمد اور ابو بکر کی ایک پوتی اسما. یعنی قاسم باپ ہے ام فروا کا اور اسما ماں ہے ام فروا کا. اسما پوتی ہے, قاسم پوتا ہے. تو اس کے دادا یا پردادا بھی صدیق بنے اور نانا بھی صدیق بنے. تو یہ ام فروا بیٹی صدیق کی کہلائی. یہ ام فروا بیٹی, یہ اولاد صدیق کی کہلائی. اس ام فروا کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی کے لڑکے کا نام ہے حضرت حسین. حضرت حسین کے لڑکے کا نام ہے زین العابدین. زین العابدین کے لڑکے کا نام ہے امام باقر. اس امام باقر کے ساتھ اس ام فروا کا نکاح ہوا اور اسی ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوا. اور اس لیے حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ولدنی ابو بکر مرتین. ابو بکر میرا باپ ہے, ابو بکر میرا ننیال ہے, ابو بکر میرا ننیال ہے. امام جعفر صادق کا یہ قول ہے کہ ولدنی ابو بکر مرتین, ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنا. ابو بکر میرا ننیال ہے, ابو بکر میرا ننیال ہے. اور جس امام جعفر کے نام پہ فقہ جعفری بنائی ہے وہ تو صدیق کی اولاد ہے. وہ تو کہتا ہے صدیق نے مجھے دو مرتبہ جنا. وہ تو کہتا ہے ابو بکر میرا ننیال ہے, ابو بکر میرا ننیال ہے. اور تم صدیق کو کافر کہتے ہو, امام جعفر کو اپنا امام کہتے ہو. تم ابو بکر کے دشمن بعد میں ہو, امام جعفر کے دشمن پہلے ہو. کیوں؟ کہ تم قرآن کے مخالف ہو. قرآن نے کہا روحا ماؤ بہن کشمیر. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ روحا ماؤ. اور شیعہ نے کیا کہا؟ دشمنی کی. سپاہ صحابہ پوری دنیا میں وحدت امت کی علامت کے طور پر کام کر رہی ہے. سپاہ صحابہ پوری امت کا اتحاد چاہتی ہے. سپاہ صحابہ پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتی ہے. سپاہ صحابہ رحماء بینہم کی پٹی میں پرونا چاہتی ہے. سپاہ صحابہ رحماء بینہم کے لڑی میں پرونا چاہتی ہے. سپاہ صحابہ خاندان نبوت اور صحابہ کی محبت کا چراغ جلانا چاہتی ہے. سپاہ صحابہ خاندان نبوت اور صحابہ کرام کی محبت کے سورت کو فروغ دینا چاہتی ہے, فروغہ کرنا چاہتی ہے, چاند کو روشنی بخشنا چاہتی ہے. اور اس کے لیے سپاہ صحابہ پوری دنیا کے ایک ایک خطے میں, ایک ایک بستی میں محبت اور مودت کا چراغ جلائے گی. علی المرتضیٰ کے گھر میں, حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں ابو بکر عمر عثمان و علی کی رشتے دار بچیاں نکاح میں کئی واقعات موجود ہیں. میں اس طرف نہیں جاتا. حضرت عمر کے نکاح میں حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم آئی. یہ بھی پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوا کہ رسول اللہ کی عمر 53 سال تھی اور حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی. اور جب حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا, حضرت عمر کی عمر 53 سال تھی, ام کلثوم کی عمر 9 سال تھی. اور یہ میرے بھائیوں شیعہ کی کتابیں یہ نکاح تسلیم کر چکی. شیعہ کی کتابیں بھی نکاح اور شیعہ کی بہت ساری کتابوں نے یہ نکاح مان لیا. چتر زبردستی ہوا. حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی کے ساتھ حضرت عمر نے نکاح زبردستی کیا ہے. زبردستی کیا ہے تو مشکل کشا کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟
عبداللہ الغالب شیر یزدہ مشکل کے ساتھ بیٹی کا نکاح کے درمیان کی کر لے گھر کے گھر میں علی کو مشکل کشادی کہتے ہو نکاح بھی زبردستی ہو گیا ہو سکتا ہے اور میری بات مانو اور ہم آؤ گئی نہ اسی میں چھٹکارا اسی میں حضرت علی مرتضیٰ کی بیٹی حضرت ام کلثوم کے گھر میں حضرت فاروق اعظم کے دو بچے پیدا ہوئے کتنے بچے یہ نکاح سارا سنت رسول کے مطابق تھا کہ بیوی کی عمر بھی اتنی حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور نے آخری عمر میں ایک چھوٹی عمر کی عورت سے نکاح کیا تھا اس سنت کو پورا کرنا چاہتا سنت پوری ہوئی تو ایک بچہ پیدا ہوا اس بچے کا نام حضور کے متبنہ بیٹے زید کے نام پر حضرت عمر نے زید رکھا ایک بیٹی پیدا ہوئی حضور کی بیٹی رقیہ کے نام پر حضرت عمر نے اس کا نام رقیہ رکھا یہ جو نکاح اس نکاح نے تو بڑی عجیب بات ثابت کر دی دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں حضرت علی کی بیوہ بھابھی حضرت عمر فاروق کے نکاح میں حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں حضرت علی کی بیٹی اور حضرت عثمان کے نکاح میں رسول اللہ کی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں رسول اللہ کی بیٹی قرآن نے کیا کہا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا کافر کو لڑکی نہ دو اور کوئی دلیل ان کے ایمان کی نہ ہو ابو بکر کے ایمان کی بڑی دلیل ہے تاریخ کو کتابوں کو قرآن کو حدیث کو چھوڑو یہ حضرت علی کی بیوہ بھابھی کا نکاح جو صدیق سے ہوا یہ ابو بکر کے ایمان کی دلیل ہے اور حضرت عمر کے نکاح میں حضرت علی کی اپنی بیٹی آئی یہ عمر کے ایمان کی دلیل ہے عثمان کے نکاح میں نبی کی بیٹی آئی یہ عثمان کے نکاح کی دلیل ہے علی کے نکاح میں پیغمبر کی بیٹی فاطمہ آئی یہ علی کے ایمان کی دلیل ہے اور کوئی دلیل ہو نہ ہو یہ نکاح ہی ان کے ایمان پر سورج کی طرح روشن اور قرآن نے کہا رہا باؤ بہن قرآن نے کیا کہا میرے بھائیو حضرت عثمان غنی کی کتنی رشتے داریاں حضرت علی سے بڑی لمبی رشتے داریاں کہ حضرت عثمان کے ایک پوتے کا نام عمر بن عبداللہ بن عثمان کا عمر بن عبداللہ بن عثمان کا نکاح حضرت حسین کی لڑکی سکینہ بنت حسین سے ہوا کافر سے تو نکاح کیوں ہوا یہ تو بتاؤ قرآن نے کیا کہا رہا باؤ حضرت عثمان کے ایک لڑکے کا نام ہے عبید اللہ بن عثمان عبید اللہ بن عثمان کا نکاح حضرت حسین کی لڑکی فاطمہ بنت حسین سے ہوا حضرت عثمان غنی کے لڑکے کا نکاح فاطمہ الزہرا فاطمہ بنت حسین حضرت حسین کی لڑکی کے ساتھ ہوا ان نکاحوں نے کیا بتایا رحماؤ ان نکاحوں نے کیا کہا رحماؤ امامتوں نے کیا کہا رحماؤ آپس کے پیار میں کیا کہا تعلق میں کیا کہا جنگوں میں کیا کہا اختلافات اگر تھے تو وہ ختم ہو گئے حضرت عثمان غنی کے قصاص لینے کے لیے کچھ اختلاف تھا جنگ جمل اور صفین کا وہ وقتی اختلاف تھا ختم ہو گیا تھا لیکن ساری تاریخ نے کیا کہا میرے بھائیو ابو بکر صدیق دو سال مصلی رسول پہ رہے عثمان عمر فاروق دس سال رہے عثمان غنی بارہ سال رہے یہ جو چوبیس سال تک حضرت علی خان تینوں خلفاء کے پیچھے نماز پڑھتے رہے حضرت حسین پڑھتے رہے حضرت حسن پڑھتے رہے شیعہ بتاؤ چوبیس سال تک خلفائے ثلاثہ کے پیچھے نماز علی نے پڑھی حسین نے پڑھی حسن نے پڑھی لیکن خمینی نے جو آپ نے کیا کہا خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار سے 119 صفحے پہ کہا کہ عمر اصلی کافر تھا اور ابو بکر صدیق کے بارے میں خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار سے 114 صفحے پہ کہا کہ ابو بکر قرآن کا دشمن تھا عثمان غنی کے بارے میں کہا کہ عثمان غنی نعوذ باللہ بدکماش انسان تھا اور میرے گوجرا کے مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ 24 سال تک ابو بکر علی کا امام رہا عمر فاروق علی کا امام رہا عثمان غنی علی کا امام رہا لیکن خمینی نے ابو بکر کو بھی کافر کہا عمر کو بھی کافر کہا عثمان کو بھی جہنمی کہا فیصلہ تو کر کہ ابو بکر عمر اور عثمان کے ساتھ علی کا تعلق تھا یا خمینی کا تعلق تھا یا خمینی سچا ہے یا سنی سچا ہے فیصلہ تو کر اور خمینی نے تو علی کے امام کو کافر کہہ دیا خمینی نے تو علی کے پیشوار کو کافر کہہ دیا خمینی نے تو علی کے خلیفہ کو کافر کہہ دیا خمینی نے تو علی کے مرکز و محور کو کافر کہہ دیا اب فیصلہ تو کر کہ خمینی لڑائی کی بات کرتا ہے سپاہی صحابہ محبت کی بات کرتی ہے خمینی جنگ کی بات کرتا ہے میں پیار کی بات کرتا ہوں خمینی جنگ کی بات کرتا ہے میں محبت کی بات کرتا ہوں خمینی دوری کی بات کرتا ہے میں حضوری کی بات کرتا ہوں خمینی بہت کی بات کرتا ہے میں قرب کی بات کرتا ہوں
ہوں. قرآن میری تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے رحماء بینہم.
میرے بھائیو ہے تو جو آپ کی نہیں پریشانی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے, کچھ سمجھ میں آ رہی ہے. مجھے آپ بتاؤ کہ سپاہ صحابہ کو یہ کہتی ہے ابو بکر عمر کو کافر نہ کہا جائے, یہ کہنا دہشت گردی ہے. اگر کسی کو کافر کہنا دہشت گردی ہے تو اس کا آغاز تو خمینی نے کیا ہے. خمینی نے ابو بکر کو کافر کہا, خمینی نے عمر کو کافر کہا, خمینی نے عثمان کو کافر کہا. آج وزیر اعظم پاکستان گلگت میں بیان دیتا ہے, کہتا ہے جناب جو علماء شیعہ کو کافر کہتے ہیں انہیں پھانسی دو. وزیر اعظم تم ہو, پھانسی لوگ دے
لوگ
تو آنڈے تو دیکھا تین دے رہا پھانسی.
کبھی کہتا ہے فرقہ وارانہ جماعتوں پر پابندی لگائیں گے, کبھی کہتا ہے سپاہ صحابہ پر پابندی کا بل پیش کریں گے, اور کبھی جرا تو سا پکڑنا نہ سر چکا کے دیے, ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے. اعتراف کنجے, اعتراف کنجے, تو حیرت کیوں ہم ان کے ساتھ تھے جو مشالے جلا کے. تم پابندی لگاؤ ہم تم پر پابندی لگا دیں گے. میں کہتا ہوں صدیق کو گالی نہ دو, کہتے ہو یہ فرقہ پرست ہے. میں کہتا ہوں عمر کو برا نہ کہو, کہتے ہیں یہ فرقہ پرست ہے. میں کہتا ہوں عائشہ میری ماں ہے اسے برا نہ کہو, کہتے ہیں یہ فرقہ پرست ہے. میں تیرے باپ کو حکمرانوں, ڈپٹی کمشنروں, ایس پی او کمشنروں, ڈی آئی جی اور سکسیوں, وزرا, پارلیمنٹ کے ممبروں, تمہاری ماں کو کوئی شخص کنجری کہے برداشت کر کے تو دکھاؤ. تمہارے باپ کو کوئی کنجر کہے چپ کر کے تو دکھاؤ. مجھے بتاؤ تم فیصلہ کر کے بتاؤ. یہ کراچی سے کتاب چھپی ہے, کتاب کا نام ہے شیخ سقیفہ. دیکھو کتاب کا نام کیا ہے, شیخ سقیفہ. ابھی اکبر شاہ نامی ملون نے کتاب لکھی ہے, کراچی سے چھپی ہے, شیعہ مصنف نے چھاپی ہے. ایک سال ہو گیا یہ کتاب لے کر میں گلیوں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں ایک ایک شخص کے دروازے پر گیا ہوں. خدا کی قسم یہ کتابیں لے کر میں حکمرانوں کے دروازے پہ گیا ہوں. میں نے صدر فاروق کو یہ کتابیں دکھائی ہے, وزیر اعظم کو دکھائی ہے, وزراء کے پاس لے کے گیا ہوں, اسمبلی کے ممبروں کے پاس لے کر گیا ہوں. میں نے کہا دیکھو اوپر نام ہے شیخ سقیفہ کا, نیچے ابو بکر کا نام لکھ کر نیچے کتے کا کارٹون بنایا ہے. یہ بتاؤ اوپر ابو بکر کا نام لکھا, جس سے نعوذ باللہ کتے کا کارٹون بنایا, اور قیامت کی صبح سے اگر یہی صدیق اکبر پیغمبر کی عدالت میں آ کر تم پر دعویٰ دائر کر دے, گوجرا کے مسلمانوں یہ اللہ کے رسول کی عدالت میں قیامت کے دن صدیق اکبر نے اگر یہ کہہ دیا اے اللہ کے رسول میں نے تو بیٹی بھی تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی, میں نے تو دولت تیرے پاؤں پہ لٹا دی تھی, اے اللہ کے رسول میں نے تاکیوں کے کپڑے پہن کر تیری آبرو کو بچایا تھا, میں نے تاج کا لباس تیرے حکم پہ پہن لیا تھا, لیکن پاکستان میں میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے. مولوی خاموش رہے, چادری خاموش رہے, تاجر خاموش رہے, دکانیں کرتے رہے, تجارتیں کرتے رہے, چگراہٹیں کرتے رہے, ممبریاں کرتے رہے, میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے. کسی نے احتجاج نہ کیا, کوئی سڑکوں پہ نہ آیا, میری آبرو کے لیے کوئی نہ نکلا. بتا قیامت کی صبح کو رسول اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ تو بتا, یہ تو فیصلہ کر. مجھے آج کہتے ہو میں اس کالے کافر کو کافر نہ کہوں, جس نے یہ کتاب لکھی, جس نے یہ بدماشی کی اسے کافر نہ کہوں. تو فیصلہ کر میں اسے کافر نہ کہوں تو میں خود کافر ٹھہروں, میں اسے کافر نہ کہوں میں قیامت کی صبح کو کیا جواب دوں, میں اسے کافر نہ کہوں. تو حکمرانوں کا پابند ہے, تو حکومت کا پابند ہے, تو ووٹوں کا پابند ہے, تو لسنسوں کا پابند ہے, تو پرمٹوں کا پابند ہے, تو سیاست کا پابند ہے, میں گنبد خضرا کا پابند ہوں. فیصلہ. اور ہمیں کہتے ہو جناب شیعہ کو کافر کہنے والا نعرہ چھوڑ دو, اور اس نعرے سے میں نے حق نواز کو کفن نہیں پہنایا. تم کہتے ہو ہمیں کافر نہ کہا جائے, تمہارے باپ خمینی نے میری ماں کو کافر کہا ہے, میرے باپ کو کافر کہا ہے, صدیق کو جہنمی کہا ہے اور فاروق کو جہنمی کہا. میں نہیں مانتا تمہاری منطق کو. غلام حسین نجفی لاہور میں وہ بدماش آج بھی موجود ہے جس کی کتاب توفہ نفیہ میں نے وزیر اعظم کو دکھائی, حکمرانوں کو دکھائی اور اس اجلاس میں 400 علماء تھے. 28 ستمبر 1991 کو گورنر ہاؤس لاہور میں جب وہ کتاب میں نے پڑھ کر سنائی, علماء کی چیخیں نکل گئی. یہ ہے میرے ہاتھ میں وہ کتاب, یہ کتاب توفہ نفیہ غلام حسین نجفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کتاب کے 250 صفحے پر خمینی کا یہ چیلا, خمینی کا نام لیوا, خمینی کا شاگرد, خمینی سے محبت کرنے والا 250 صفحے میں کہتا ہے کہ علی بکر عمر عثمان کا نام اگر انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے تو اس سے بڑی کوئی شہادت نہیں. شہادت نہیں ہوئی, ایک سال گزر گیا. حکومت حکمرانوں تمہارا کارٹون بڑھایا جائے تو اگلے دن ضبط ہو جاتا ہے.
نہیں
ایک نظم پڑی گئی نواز شریف کے خلاف, مقدمہ درج ہو گیا حکومت کے خلاف. ڈی نیوز انگریزی اخبار میں ایک نظم حاجی یوسف ایک جالے میں لکھ چھوڑی, ساری حکومت ہل گئی اور ایک نظم پر ہل گئی. ابو بکر عمر کا نام آئے شرمگاہ پر لکھا جائے اور اس پر تیری غیرت نہیں جاتی. وینا حیات کیوں کہ وینا حیات جو ہے یہ شوکت حیات کی لڑکی ہے اور شوکت حیات قائد اعظم کا ساتھی ہے. آئے قائد اعظم کے ساتھی کی بیٹی کے لیے تم آواز اٹھاتے ہو اور رسول اللہ کے ساتھی کی بیٹی کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہو. رسول اللہ کا ساتھی صدیق نہیں ہے, اس کی بیٹی عائشہ کو اس ملک میں طوائفہ نہیں لکھا گیا, ان کتابوں میں اسے نعوذ باللہ بندریا نہیں تحریر دیا گیا. پیغمبر کی بیٹی, نبی کی بیوی, صدیق کی بیٹی. اور مجھ سے توقع کرتے ہو کہ میں نرمی کروں, میں نرمی کروں گا تو مجھ پر لعنت ہوگی. یہ یاد رکھو, اس نعرے کو روک دوں جس نعرے کے لیے اشار القافی قبر میں تھا, اس نعرے کو روک دوں جس نعرے کے لیے 22 معصوم بچوں کے لاشوں کو اس سپاہی صحابہ کے پرچم میں لپیٹ کر قبروں میں اتارا. یہ نعرہ نہیں رکے گا,
نہیں رکے گا,
یہ تحریک نہیں بدے گی. تمہارے پاس جو توپے ہیں لگاؤ. یاد رکھو میں اس حسین احمد کا نام لیوا ہوں جس حسین احمد کو انگریز نے گولی کا حکم دیا تھا اور 9 لاکھ کے اجتماع میں کراچی کے جلسے میں اس نے انگریز کی توپوں کو اور ان کے گولوں کو کیا کچھ بھی دی تھی. حسین احمد نے کہا تھا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, شہید ناز کی تربت کہاں ہے. اور حسین احمد مدنی نے کہا تھا کھلونا سمجھ کرنا برباد کرنا, ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں, فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں, تو شبر آزادی کو خون دے کے سینچا کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں. حکمرانوں سپاہی صحابہ کا احتجاج رد عمل کے طور پر, ہم جھگڑا نہیں چاہتے, ہم تو فساد مٹانا چاہتے ہیں. جب تک اس ملک میں صحابہ کے خلاف لٹریچر نہیں ختم ہوگا, صحابہ کے خلاف لکھنے والوں کو سزائے موت نہیں دی جائے گی. شیعہ کے کفر کے اعلان سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. للکار ہے, ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے,
آؤ ہم سے بات کرو. نہیں میں بیان صدر صاحب کے دروازے پر یہ کشف اسرار والی یہ کتابیں لے کر صدر میں کہا بھی یہ تو واقعی کافر ہے. میں نے کہا تم اذان صدر میں بیٹھ کر کہتے ہو کافر ہے, حق نواز نے چوک میں کہا کافر ہے اور نواز شریف نے کانوں کا ہاتھ لگائے. یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی تازہ کتاب ہے, وہ کتاب جو خمینی کا وصیت نامہ ہے, جو خمینی کے مرنے کے بعد اس کی پارلیمنٹ میں اس کے بیٹے احمد خمینی نے پڑھ کر سنایا ہے. پاکستان میں جس کو تاریخ نصابے سے کہا جا کے جانے چھاپا ہے, نام ہے صحیفہ انقلاب. اس صحیفہ انقلاب کے 46 صفحے پر خمینی کہتا ہے کہ میں بڑی جرت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ اور حضرت علی کے دور سے بہتر. ہمیں یہ کہنے والے کہ مولوی صاحب تمہاری تقریر سے اشتعال ہوتا ہے, ابو بکر میرا باپ ہے, میرے باپ کو کافر کہو گے تو میں اس کے خلاف جنگ لڑوں گا. لگنی چاہیے یہ چاہیے. اور سپاہی صحابہ کی مثال اس دکھ والے انسان کی ہے, اس دکھ زدہ آدمی کی ہے کہ جس کی ماں کے سر پر اینٹ ماری گئی ہو, جس کے باپ کا سر چوراہے میں پھوڑ دیا گیا ہو اور وہ باپ اور ماں کے سر پر پٹی لگانے کے لیے بیٹھ جائے اور پٹی لگاتے ہوئے اس کی چیخ نکل جائے, اس کی آہ نکل جائے اور سننے والا یہ کہے کہ تمہیں رونے کی اجازت نہیں ہے, تم روتے ہو تو ملک کا امن خراب ہوتا ہے, تم روتے ہو تو نقش امن پیدا ہوتا ہے, اور جس نے اینٹ ماری ہے اسے کچھ نہیں کہتے ہو, جسے اینٹ ماری ہے اس کو نہیں روکتے ہو. سپاہی صحابہ ایسے دکھ زدہ آدمی کی طرح ہے کہ جس کے ماں اور باپ کے سر کو پھوڑا گیا ہے اور وہ واویلا کرتی ہے, وہ احتجاج کرتی ہے اور تم احتجاج نہیں کرنے دیتے ہو. ابو بکر میرے باپ سے زیادہ عزت والا ہے, میری ماں سے زیادہ عزت والا ہے, اس کو برا لکھا گیا, ان کو کافر لکھا گیا, میں اپنے باپ اور ماں کی عزت کے لیے روتا ہوں چلاتا ہوں, یہ کافر کافر کا نعرہ. مجھے پتا ہے قرآن میں اس کا ذکر نہیں, مجھے پتا ہے حدیث میں کافر کافر کے نعرے کا لفظ نہیں, مجھے اس کا علم ہے کہ اس طرح کا کافر کافر کا نعرہ قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں, لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ کافر کافر کا نعرہ تو میرا احتجاج ہے, میری چیخو پکار ہے, میرا واویلا ہے, تیرے سر پر میں اینٹ ماروں تو چیخے گا, تو اس چیخ کا ذکر تو قرآن میں کہیں نہیں آیا, اس واویلے کا ذکر تو قرآن میں کہیں نہیں آیا, اور تو چیخے گا تو کوئی تجھے کہے تو چیختا کیوں ہے, اس چیخ کا ذکر تو قرآن میں نہیں آیا, تو یہ تو رد عمل ہے, یہ تو رد عمل کا اظہار ہے. تم میرے باپ کو کافر کہتے ہو, میں تمہیں کافر کہتا ہوں. ہاں اگر میرے پاس ریڈیو ہوتا, ٹیلی ویژن ہوتا, میں ایران میں خمینی کی کتابوں کا جواب پاکستان کے ریڈیو سے دیتا, ٹیلی ویژن سے دیتا, یہ نعرہ کبھی نہ لگاتا, لیکن نہ ریڈیو تھا, نہ اخبار تھا, نہ ٹیلی ویژن تھا, نہ دولت تھی, نہ پیسہ تھا. سیاستدان ویسے دین پر جہل تھا, اس کو ووٹوں کی ضرورت تھی, حکمران ویسے ووٹوں کا لالچی تھا, وہ اس خمینی کے لٹریچر کا جواب نہ دے سکا. تو میرے قائد حق نواز نے اس پر وویلا شروع کیا, چوکوں میں, چوراہوں میں, بازاروں میں, جس جگہ پہ حق نواز نے کھڑا کیا تھا اسی جگہ پر میری جماعت کا 8 سال کا بچہ اور 80 سال کا بوڑھا جان دے دے گا, اس احتجاج سے باز نہیں آئے گا. یہ ہمارا احتجاج حق ہے یا نہیں ہے؟ ایشیا کی کتابوں کی بنیاد پر احتجاج ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ غلام حسین ندوی کی کتاب تحفہ حنفیہ آپ نے دیکھی؟ اگر یہ کتاب ضبط ہو جاتی, اگر یہ تحریر ضبط ہو جاتی تو غلام حسین ندوی کو دوبارہ ضرورت ہوتی؟ اگر اس کو سزا دی جاتی تو دوبارہ ضرورت ہوتی؟ لیکن اس نے یہ ابھی 1 مہینہ پہلے ایک اور کتاب لکھی. یہ کتاب دیکھیں, یہ کتاب, کتاب کا نام ہے نفس خلافت بلا فصل. یہ غلام حسین ندوی کی تازہ کتاب چھپی ہے, تازہ. حکمرانوں آؤ اس کو دیکھو, غلام حسین ندوی کی تازہ کتاب نفس خلافت بلا فصل. اس کتاب کے 226 ہونے پر یہ معلوم کہتا ہے الیاس باللہ کہ ابو بکر اور ابلیس کا ایمان برابر ہے. اس تحریر کے بعد احتجاج میرا حق ہے یا نہیں؟ اگر نواز شریف پچھلے سال اس کی وہ کتاب ضبط کر لیتا تو آج میں وہ کتاب لکھتا؟ اس پر اسے سزا مل جاتی تو یہ تحریر مندر پہ آتی؟ ہمیں کہتے احتجاج نہ کرو, ہم تمہارا یہ منطق نہیں مانتے. ہمارا تو مرکب بھی بڑا سیدھا ہے کہ شیعہ کو ہم کافر کہتے ہیں کیوں کہ انہوں نے صحابہ کو کافر کہا. ٹھیک ہے, صحابہ کو کافر کہا تو ہم انہیں کافر نہ کہیں. اور دل ہمارا تو موقع بھی بڑا مثبت ہے, وہ ہمارا آپس میں رحم دل تھے, کہو آپس میں. یہ ہمارا موقع صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ موقع صحیح ہے, آپ اس پر قائم ہو, سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے, اس موقف کو آگے پھیلاؤ گے, یونٹ بناؤ گے, ہر محلے اور گلی میں سپاہی صحابہ کا پرچم لہراؤ گے, جو یونٹ بنائیں گے پرچم لہرائیں گے, دونوں ہاتھ کھڑا کرو دونوں. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو, بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. واخر دعوانا الحمدللہ.